السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
قندوز میں طالبان کے حملے، شہر میں مختلف مقامات پر جھڑپیں. طالبان نے کابل میں بھی ایک حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل میں سزائے یافتہ مجرم ممتاز قادری کی اپیل کی سپریم کورٹ میں سماعت جاری. کیا کوئی شخص توہین مذہب کے الزام پر کسی کو خود سزا دے سکتا ہے؟ عدالت عظمیٰ کا استفسار. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں:
برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی بھی پاکستان کے کمیونیکیشن ڈیٹا کی نگرانی کرتی رہی. سنوڈن کا دعویٰ، پاکستان یا برطانیہ کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے شہر قندوز میں منگل کے روز طالبان اور سرکاری فورسز کے درمیان جھڑپیں شدت پکڑ گئیں، جبکہ ایک روز قبل حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے قندوز کو طالبان کے چنگل سے چھڑا لیا ہے اور طالبان بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں منگل کو ایک بار پھر لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں، جہاں طالبان نے سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر کے مرکزی علاقے کے قریب طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. گزشتہ ہفتے طالبان نے مختلف اطراف سے افغانستان کے اہم شہر قندوز پر بڑا حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا، جسے چھڑانے کے لیے افغان فوج نے بین الاقوامی اتحادی افواج کی مدد سے ایک بڑی کارروائی کی اور 3 دن بعد شہر پر قبضہ بحال کرنے کا اعلان کیا. ادھر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ جنگجوؤں نے منگل کی صبح افغان فورسز پر حملہ کیا اور قندوز کے مختلف مقامات پر کئی گھنٹوں تک لڑائی جاری رہی. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق موٹر سائیکلوں پر سوار طالبان نے حملے کیے. قندوز کے قائم مقام گورنر حمداللہ دانشی نے کہا کہ طالبان جنگجوؤں نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی ہے، جس کے تحت وہ سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملوں کے بعد رہائشی علاقوں میں چھپ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس حکمت عملی کا مقصد مقامی رہائشیوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے معمولات زندگی بحال نہ کر سکیں. واضح رہے کہ ایک روز قبل افغان عہدیداروں نے کہا تھا کہ قندوز میں حالات بہتر ہو رہے ہیں اور وہاں کچھ دکانیں بھی کھل گئی ہیں. قندوز سے طالبان کا قبضہ چھڑانے کے لیے مقامی فورسز کو افغانستان میں موجود بین الاقوامی اتحادی افواج کی معاونت بھی حاصل رہی. اس دوران بین الاقوامی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے زیر انتظام قندوز میں چلنے والا ایک اسپتال بھی فضائی بمباری کی زد میں آیا. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق بمباری سے اسپتال میں طبی عملے، بچوں اور مریضوں سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حملے کو تنظیم نے جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی اور قندوز سے اپنے عملے کو منتقل کر دیا. افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں بین الاقوامی طبی امدادی تنظیم کے اسپتال پر بمباری کے واقعے کی جہاں بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے، وہیں امریکہ نے اس کی مکمل تحقیقات بھی شروع کر رکھی ہیں. افغانستان میں اعلی ترین امریکی کمانڈر جنرل جان کیمبل نے صحافیوں کو بتایا کہ اس فضائی کارروائی کے لیے افغان فورسز نے درخواست کی تھی. جنرل جان کیمبل کا کہنا تھا کہ افغان فورسز نے اس کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ وہ براہ راست دہشت گردوں کی زد میں تھے. امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ اس واقعے میں امریکی فوج کے اہلکار ملوث نہیں، لیکن ان کے بقول اس کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں گی. دراصل طالبان نے پیر کی شب کابل میں ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان نے دعویٰ کیا کہ کابل میں جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا وہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی کی تھی. افغان عہدیداروں نے منگل کی صبح بتایا تھا کہ 10 گھنٹے کے محاصرے اور لڑائی کے دوران 3 خودکش حملہوروں کو ہلاک کیا گیا. حکام کے مطابق کارروائی کے دوران 7 پولیس افسر زخمی بھی ہوئے، لیکن اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکی انٹیلیجنس کے سابق کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن نے انکشاف کیا ہے کہ برطانوی حکومت نے خفیہ طور سے پاکستان کے اندر ہونے والی بات چیت اور دیگر مواصلاتی طریقوں سے کی جانے والی اطلاعات کی ترسیل سے متعلق اعداد و شمار حاصل کیے. انہوں نے یہ بات پیر کے روز ایک میڈیا انٹرویو میں کہی. اسلام آباد سے اس کی تفصیل محمد اشتیاق دے رہے ہیں.
امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی سے وابستہ رہنے والے ایک نجی کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی جی سی ایچ کیو پاکستان کے ٹیلی کمیونیکیشن ڈیٹا یعنی مواصلاتی مواد کی نگرانی کرتی رہی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی سے ایک انٹرویو میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ برطانوی خفیہ ایجنسی امریکی کمپنی سسکو کے تیار کردہ راؤٹرز کی ہیکنگ کے ذریعے اس طرح کے مواد کی نگرانی کرتی رہی، اور انہوں نے اپنے دعوے سے متعلق دستاویزات بھی فراہم کی۔ انٹرویو میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ برطانوی جاسوس دور بیٹھے صرف ایک ایس ایم ایس میسج کے ذریعے ٹیلی فون سے معلومات چوری کر سکتے ہیں، آواز ریکارڈ کر سکتے ہیں اور تصاویر لے سکتے ہیں، جس کا ٹیلی فون کے مالک کو علم بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس ادارے اسمارٹ فون کے ذریعے شہریوں کی نجی معلومات حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی پر بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن سنوڈن نے یہ نہیں بتایا کہ کس قسم کا مواد ہیک کیا گیا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ جب پاکستان کی وزارت خارجہ سے اس بارے میں رد عمل جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا تو ترجمان نے کہا کہ وہ اس وقت اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک پاکستانی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماضی میں بھی ایسے دعوے کیے گئے کہ پاکستان کی سائبر جاسوسی کی گئی، مگر ان میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ اس سے قبل بھی ایسی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ مواد کی نگرانی کر رہی ہیں۔ برطانوی حکومت نے بھی اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ سنوڈن پر امریکہ نے جاسوسی اور سرکاری دستاویزات چوری کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سنوڈن نے 2013 میں ہزاروں سرکاری دستاویزات میڈیا کو فراہم کی تھیں، جس میں امریکہ کی طرف سے انٹرنیٹ جاسوسی کی معلومات شامل تھیں۔ وہ جون 2013 سے روس میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں اور امریکہ کو مطلوب ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عراق میں پیر کے روز ہونے والے متعدد بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، جس میں کم از کم 57 افراد ہلاک ہوئے۔ سنی شدت پسندوں نے منگل کے روز کہا کہ انہوں نے ایک کار بم دھماکے سے شیعہ علاقے کو نشانہ بنایا جو بصرہ کے نزدیک الزبیر قصبے کی مارکیٹ میں پھٹ گیا۔ پیر کے روز مہلک بم دھماکہ خالص کے علاقے میں ہوا، جس میں شیعہ اکثریت آباد ہے اور یہ بغداد کے 80 کلومیٹر شمال مشرق میں ہے۔ کار بم دھماکے میں 35 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک اور کار بم دھماکہ حسینیہ ضلع میں ہوا، جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ علاقہ بغداد کے مضافات میں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ جنوبی یمن میں منگل کے روز راکٹ حملے میں 15 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں یمنی فورسز اور سعودی قیادت والی اتحادی فوجوں دونوں کے ارکان شامل ہیں۔ سرکاری خبر رساں ادارے ویم نے ہلاک شدگان کی تعداد بتاتے ہوئے حوثی باغیوں پر عدن میں ان حملوں کا الزام لگایا۔ حوثی باغی پچھلے ایک سال سے یمنی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یمنی عہدیداروں اور رہائشیوں نے بتایا کہ حملہ آوروں نے راکٹوں کے ذریعے بم پھینکے، جن میں سے ایک ہوٹل کے اس دروازے پر گرا جو یمنی لیڈر سعودی عرب میں جلا وطنی سے واپسی کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور راکٹ اس رہائش گاہ پر گرا جہاں حکومت نواز خلیجی فوجی مقیم ہیں۔ یمن کے وزیراعظم خالد باہا اور دوسرے عہدیدار اطلاعات کے مطابق حملوں میں محفوظ رہے۔ چاٹ کے فوجی ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کے 11 فوجی منگل کے روز سرحد پار سے حملوں میں ہلاک ہوئے، جو مشتبہ طور پر بوکو حرام عسکریت پسندوں نے کیا۔ ذرائع نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جھڑپ میں بوکو حرام کے 17 جنگجو بھی ہلاک ہوئے۔ ان جنگجوؤں نے چاٹ جھیل کے نزدیک چاٹ فوجیوں کے ایک اڈے پر حملہ کیا۔ بوکو حرام کے خلاف جنگ میں چاٹ مشترکہ ٹاسک فورس کا اہم حصہ ہے، اور اس نے اس سال کے شروع میں نائجیریا کو عسکریت پسندوں کے قبضے سے اپنے علاقے واپس لینے میں مدد کی تھی۔ ترکی نے پیر کے روز دوسری مرتبہ روسی سفیر کو طلب کیا اور ان سے احتجاج کیا کہ اس سے پہلے وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ روسی طیاروں نے شامی سرحد کے نزدیک ترک فضائی حدود کی دوسری مرتبہ خلاف ورزی کی۔ ترکی نے پہلی مرتبہ اس وقت روسی سفیر کو طلب کر کے ان سے احتجاج کیا تھا اور نتائج سے متنبہ کیا تھا، جب ہفتے کے روز روسی جیٹ طیارے نے ترک حدود پار کی تھی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اتوار کے روز فضائی حدود کی دوسری خلاف ورزی کی گئی۔ روس کی وزارت دفاع نے پیر کے روز کہا کہ واقعہ علاقے میں موسم کی خرابی کے باعث پیش آیا اور اس میں کسی سازش کو تلاش کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹن برگ نے منگل کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ خلاف ورزیاں محض واقعہ دکھائی نہیں دیتی۔ بیلجیم میں منگل کے روز اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے سٹالٹن برگ نے کہا کہ روس کی اضافی فوج کی شام میں موجودگی خدشات کو جنم دیتی ہے کیونکہ اس نے نہ صرف داعش پر حملے کیے ہیں بلکہ دوسرے اپوزیشن گروپوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اور بہت سے شہریوں کی جانیں گئی ہیں۔ تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس کی جانب سے شام میں فضائی حملے اور ترکی پر چڑھائی نے شام کے تنازع کا رخ بدل دیا ہے۔ شیرن بین کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
روس کے محکمہ موسمیات کے مطابق شام میں بمباری کے لیے موسم بہت موزوں تھا، تاہم پیر کے روز روسی حکام نے کہا کہ ترکی کی فضائی حدود میں داخل ہونے کا سبب موسم کی خرابی تھا۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جین سٹولٹن برگ کہتے ہیں، روس کا یہ اقدام خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرے کا باعث بنا ہے۔ اس خلاف ورزی کے باوجود ماسکو نے اصرار کیا ہے کہ شام میں اس کی مہم کا مقصد داعش کو نشانہ بنانا ہے۔ تاہم امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر کہتے ہیں،
their approach which is to support Assad rather than a
روس کی جانب سے شام میں اقتدار کی تبدیلی کے بجائے صدر بشار الاسد کی حمایت، اسد کے دشمنوں کے خلاف ہر قسم کی جنگ بالآخر ناکام ثابت ہوگی اور یہ حالات کو مزید ابتر بنائے گی۔ میں اسے شام میں خانہ جنگی پر تیل چھڑکنے کے مترادف سمجھتا ہوں۔ روس کی جانب سے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو بعض مبصرین نے خطرے کی علامت قرار دیا ہے۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار مائیکل اوہینلن کہتے ہیں،
My hope and expectation is that this was a one-time thing. And I hope that it spurs
مجھے توقع ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ہی بار وقوع پذیر ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ تنازع کا سبب بننے والے اقدامات سے بچیں گے اور ان میں بہتری لائیں گے۔ تاہم امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ داعش کو نشانہ بنا کر شام میں کی جانے والی بمباری کو کم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اسٹریٹیجک اور انٹرنیشنل اسٹڈی کے اینتھنی کولڈسمن کہتے ہیں،
There are indications the US intends to change its strategy and to increase the number of
ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ رکا کے علاقے میں اور روسی کاروائیوں والے علاقوں کے قریب حملوں میں اضافے کی حکمت عملی کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ترکی نے پیر کے روز روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام کے لیے ذمہ دار ہوگا جس سے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی فورسز کی فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں جو یروشلم اور مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے درمیان ایک فوجی چوکی پر مظاہرہ کر رہے تھے۔ سینکڑوں فلسطینی قلندریہ چوک پر احتجاج کر رہے تھے اور کچھ نے اسرائیلی فوجیوں پر پتھر بھی برسائے۔ اسرائیلی فورسز نے جو بلوا جیکٹیں پہنے ہوئے تھے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ربر کی گولیاں چلائیں اور بے ہوش کر دینے والے بم پھینکے۔ اسرائیلی فورسز نے منگل کو ان دو فلسطینیوں کے گھر بھی مسمار کر دیے جنہوں نے گزشتہ سال یروشلم میں حملے کیے تھے۔ ان حملوں کے بعد پولیس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ فلسطینیوں کی جانب سے مسلسل پرتشدد واقعات نے اسرائیلی فورسز کو کریک ڈاؤن پر مجبور کیا ہے، یہ کہنا ہے اسرائیل کا۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
اسرائیل کی فوج نے ان دو فلسطینیوں کے گھر مسمار کر دیے ہیں جنہوں نے گزشتہ برس یروشلم میں جان لیوا حملے کیے تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کاروائیوں کا مقصد فلسطینیوں کو دہشت گردی سے باز رکھنا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں فلسطینیوں کی جانب سے فائرنگ اور چاقو سے حملے میں چار اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔
אנחנו מפעילים יד חזקה נגד הטרור וגם נגד המסיתים. אנחנו פועלים בכל
החזיתות. یہ تھے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مؤثر بنانے کا وعدہ کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس انتشار کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے جس سے ان کے بقول فلسطینی شورش کی تیسری تحریک کے خدشات جنم لے رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے یہ گھر مشرقی یروشلم میں مسمار کیے گئے۔ ان میں سے ایک گھر اس فلسطینی کا تھا جس نے ایک یہودی عبادت گاہ پر حملے میں چار افراد اور ایک پولیس اہلکار کو ہلاک کیا تھا، جبکہ دوسرا گھر اس فلسطینی کا تھا جس نے ایک شخص کو بلڈوزر سے ہلاک کیا تھا۔ دونوں حملہ آور کو ہلاک کرنے کے بعد ان کے گھروں کو مسمار کرنے کے اس عمل کو فلسطینی عہدیدار اجتماعی سزا کا نام دے رہے ہیں۔
الاجمی نامی یہ فلسطینی عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ان پرتشدد واقعات کی بنیادی وجہ پر توجہ دینے سے انکار کرتا ہے، اور وہ ہے مغربی کنارے پر اس کی فوج کا جابرانہ قبضہ۔ فلسطینی عہدیدار نے اسرائیلی ریڈیو کو بتایا کہ مسٹر نتنیاہو دو ریاستی حل پر مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کے حالیہ واقعات کی وجہ مشرقی یروشلم میں واقع ایک مقدس مقام ہے، جسے مسلمان مسجد اقصی اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں۔ فلسطینی عہدیدار الزام لگاتے ہیں کہ اسرائیل اس مقام پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ وزیراعظم نتنیاہو ان الزامات کو رد کرتے ہوئے اسے فلسطینی عہدیداروں کی اشتعال انگیزی قرار دیتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بحر الکاہل پٹی پر رہنے والے امریکہ سمیت 11 دیگر ممالک پیر کے روز ایک وسیع تر تجارتی معاہدے پر متفق ہوئے، جسے تقریباً نصف دنیا کی معیشت پر عائد ٹیکسوں اور تجارتی رکاوٹوں میں کمی ہوگی۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
اس سمجھوتے سے متعدد مصنوعات پر عائد ٹیکسوں اور رکاوٹوں میں کمی ہوگی۔ ان اشیاء میں کاریں، ادویات اور دودھ سے بننے والی چیزیں شامل ہیں۔ اس سمجھوتے میں مزدوروں اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی ضوابط وضع کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے حقوق املاک دانش کے لیے بھی اصول طے کیے گئے ہیں۔ یہ تجارتی معاہدہ 7 برس تک جاری رہنے والی زبردست بحث کے بعد مکمل ہوا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ کے تجارتی نمائندے مائیکل فرومین کا کہنا تھا،
We expect this historic agreement to promote economic growth, support higher paying jobs.
ہمیں توقع ہے کہ اس تجارتی معاہدے سے معاشی نمو میں اضافہ، بہتر اجرت والی ملازمتوں کی فراہمی، اختراع پسندی اور پیداوار میں بڑھوتی، صحت مند مقابلہ، بہتر معیار زندگی، ہمارے ملکوں میں غربت میں کمی اور شفافیت، بہتر حکمرانی اور مزدوروں اور ماحولیات کو ٹھوس تحفظ حاصل ہوگا۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے نے اس نئے تجارتی معاہدے کا جاپانی معیشت میں تبدیلی کے ایک موقع کے طور پر خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، بنیادی طور پر اس سے معیشت میں قانون کی حکمرانی کو تقویت ملے گی، اس سے مشترکہ اقدار کے حامل ممالک میں نئے دور کے لیے مناسب ضوابط کی بنیاد پر ایک دوسرے پر باہمی انحصار مضبوط ہوگا۔ مستقبل میں اگر چین ایسے نظام میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو اس سے جاپان کی سلامتی اور ایشیائی بحر الکاہل خطے میں استحکام قائم ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین نے اپنے معاشی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اس تجارتی معاہدے سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ چین جب بھی مناسب خیال کرے اس کی شراکت داری کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ خارجہ پالیسی میں ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ معاہدہ صدر براک اوباما کے لیے ایک بڑی فتح ہے۔ بہت سے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے امریکی ملازمتوں میں کمی ہوگی، امریکی منڈی میں غیر ملکی مصنوعات کی بھرمار ہو جائے گی اور درآمد کردہ غیر محفوظ خوراک سے ماحولیات اور انسانی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ 12 ممالک کی پارلیمانوں اور قانون ساز اسمبلیوں کو اس معاہدے کی منظوری دینا ضروری ہے۔ امریکہ اور جاپان کے علاوہ اس معاہدے میں آسٹریلیا، برونائی، کینیڈا، چلی، ملیشیا، میکسیکو، نیوزی لینڈ، پیرو، سنگاپور اور ویتنام شامل ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی نے کہا ہے کہ روس کے ایک طیارے نے ترک سرحد کے قریب شام میں واقع اہداف پر بمباری کرتے ہوئے اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بعد اس کے طیاروں نے اس کا راستہ روکا، اور آج منگل کو بھی انہوں نے ایک بار پھر احتجاج کیا ہے کہ روس نے ان کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ انقرہ اور نیٹو کی طرف سے فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
ترک وزیراعظم احمد داوتوغلو نے روس کو آئندہ اس نوعیت کی خلاف ورزی کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے کہا،
Türkiye'nin angajman kuralları ister Suriye, ister Rusya, ister başka bir ülke uçakları için olsun geçerlidir.
کہہ رہے ہیں کہ مجھے صاف صاف کہہ دیجیے، ترکی کے قواعد و ضوابط شام، روس یا کسی بھی دوسرے ملک کے جنگی طیاروں کے لیے درست اور مناسب ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو کوئی بھی شام کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرے گا اسے ضروری رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترکی اور روس کے درمیان زیادہ عرصہ نہیں ہوا تعلقات بہت بہتر تھے، اور مبصروں کے مطابق دونوں ملکوں کے صدور صاحبان کے درمیان بہتر طور پر ربط بھی موجود تھا، لیکن شام کی خانہ جنگی میں روس اور شام مخالف فریقوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، جس سے کشیدگی اور کھچاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اتوار کے روز روس کی طرف سے شام میں فوج کی تعیناتی اور شام کے صدر بشار الاسد کی پشت پناہی کرنے کی مذمت کی ہے۔ اردوان صدر بشار الاسد کو اقتدار سے برطرف کرنا چاہتے ہیں۔ مبصر کہتے ہیں کہ روس کی موجودگی شام میں پناہ گزینوں کے لیے ٹھکانے قائم کرنے اور نو فلائی زون قائم کرنے کے ترکی کے مقاصد کی راہ میں حائل ہے۔ کشیدگی میں اضافہ کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شام کی کرد ملیشیا وائی پی جی کی اہمیت کا حوالہ دیا، جو عسکریت پسند گروپ داعش سے برسر پیکار ہے۔ انقرہ وائی پی جی کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے، جس کے پی کے کے کرد باغی گروپ سے بھی رابطے ہیں اور جو ترک حکومت کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف ہے۔ ترکی کی کموریت روزنامے اور المانیٹر ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار سیمی ایڈیز کہتے ہیں کہ اس پیش رفت سے خطے میں نئے اتحاد کی تشکیل کی نشاندہی ہوتی ہے۔
The Syrian Kurds themselves have declared that the Russian intervention in Syria is welcome.
اس کا کہنا ہے کہ شام کے کردوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ شام میں روس کی مداخلت کا خیر مقدم ہے، اور یہ شام میں کردوں کی فوجی طور پر مدد کرنے کے امکان کا روسی نقطہ نظر بھی ہے۔ ترکی کے ایک سینئر سفارتکار نے شناخت نہ دینے کی شرط پر حال ہی میں کہا کہ پی کے کے کی حمایت روس تک پھیلی ہوئی ہے۔ مبصر خبردار کرتے ہیں کہ ماسکو اور انقرہ چونکہ شام میں اپنے اپنے سخت موقف پر ڈٹے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے۔ بیجل چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کہتے ہیں عمر ایک ایسی چیز ہے جو جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی گھٹتی بھی ہے۔ ایک بین الاقوامی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنی عمر سے کم نظر آتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے مشاہدہ کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو دراصل 38 برس کے تھے بظاہر 20 برس کے نظر آتے تھے۔ ڈین بیلسکی ڈیوک سینٹر فار ایجنگ میں بڑھاپے کے امراض کے مرکز میں ایک پروفیسر ہیں۔ بیلسکی کہتے ہیں کہ یہ انکشاف کہ لوگ نسبتاً جمع عمری کے آغاز میں جسمانی طور پر تیزی سے یا سست روی سے انحطاط کا شکار ہوتے ہیں، عام خیال سے مطابقت نہیں رکھتا۔
This is time of life, peak health. You're not going to see any change. So we did see change and that was surprising.
یہ عمر کا سب سے بھرپور زمانہ ہوتا ہے، صحت بہت اچھی ہوتی ہے، آپ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ چنانچہ یہ جان کر کہ ہم میں تبدیلی آتی ہے بہت حیرت ہوئی۔ اب حیرت کی دوسری بات یہ تھی کہ اس عمر کے لوگوں میں تبدیلی آخر آئی کس حد تک۔ چنانچہ لوگ یا تو بہت آہستگی سے یا بہت جلد بوڑھے نظر آتے ہیں۔ ڈوینڈن نیوزی لینڈ میں بڑھاپے پر ہونے والی ایک تحقیق ہے، محققین نے اس کا جائزہ لیا۔ 26 سال کے 1000 لوگوں میں ان کی خون کی شریانوں، گردوں، جگر، نظام انہضام اور قوت مدافعت سمیت 18 مختلف نظاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ان کے جسمانی نظام کا ایک جائزہ اس وقت لیا گیا جب وہ 32 اور پھر 38 برس کی عمر کو پہنچے۔ ان تمام لوگوں پر کیے جانے والے مطالعے کے اعداد و شمار جمع کیے گئے تاکہ ان میں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کا پتہ چلایا جا سکے۔ بیلسکی کہتے ہیں بعد میں ان لوگوں پر وہ ٹیسٹ کیے گئے جو عام طور پر معمر لوگوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔
So we tested their balance, we tested their strength, we tested their motor coordination. We interviewed them
چنانچہ ہم نے ان کے توازن کا جائزہ لیا، ان کی طاقت کا اندازہ لگایا، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا، ان سے سیڑھیاں چڑھنے، سودا سلف اٹھانے، ایک میل تک پیدل چلنے کے بارے میں بات کی، اور جو نتائج ہمیں ملے وہ یہ کہ جو لوگ تیزی سے بوڑھے ہوئے وہ جسمانی مسائل کا بھی شکار ہوئے، جیسے کہ وہ کمزور تھے، ان میں توازن نہیں تھا، وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار تھے، حالانکہ ان کی عمر ابھی صرف 38 برس تھی اور وہ بیمار بھی نہیں تھے۔ بیلسکی کہتے ہیں کہ محققین نے اپنے مطالعے کے نتائج کالج کے طلبا کے سامنے رکھے اور انہیں اس تجربے میں شامل افراد کی تصویریں دی تاکہ وہ بتائیں کہ کون کم عمر اور کس کی عمر زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ تمام مطالعہ ایک جریدے پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہوا۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس کے نتائج سے بڑھاپے کے امراض کا نوجوانی میں پتہ چلانے اور ان کا تدارک کرنے میں مدد ملے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کوک اسٹوڈیو میں علی ظفر کی ورسٹائل پرفارمنس، تفصیلات فکر و فن میں۔
کالی کالی رات میں کالے چشمے پہن کے آتا ہوں، ہر پارٹی کی جان بن جاتا ہوں۔
پاکستانی پاپ سنگر اور ایکٹر علی ظفر اور کوک اسٹوڈیو کا پرانا ساتھ ہے۔ علی نے جب جب پرفارم کیا، میوزک لورز نے پذیرائی بخشی اور ان کے کام کو سراہا۔ حال ہی میں ختم ہونے والا کوک اسٹوڈیو سیزن 8 اپنی پروڈکشن اور نئے اور پرانے گیتوں کے انتخاب اور پیشکش کے حوالے سے نہایت کامیاب رہا۔ اس سیزن میں علی ظفر نے 3 مختلف انداز کے گیت اپنے منفرد انداز میں پیش کر کے اپنی ورسٹائلٹی ایک بار پھر ثابت کر دی۔
گٹار بتار بجاتا ہوں، طبلے پہ سب کو نچاتا ہوں، الٹے سیدھے گانے میں گاتا۔
علی ظفر کا سیزن میں پہلا گیت یہ تھا۔ اس گیت میں علی نے نہ صرف اپنی گائیکی کے ذریعے بلکہ اپنے سٹائل اور گیٹ اپ سے بھی راک سٹار کی بخوبی عکاسی کی۔
اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں۔
مایاناز پاکستانی گلوکار سلیم رضا کا یہ مشہور گیت علی ظفر نے سارا حیدر کے ساتھ گا کر سلیم رضا کو خوبصورت ٹریبیوٹ پیش کیا۔
اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں، جس نے بھلا دیا تجھے اس کا ہے انتظار کیوں۔
پبلسٹی فرم انسائیکلومیڈیا کی سحر اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیزن 8 کے لیے علی ظفر نے 2 اوریجنل گیت خصوصی طور پر تیار کیے تھے، ایک راک سٹار اور دوسرا یہ۔
چنگا بڑا لگ رکھیا۔
یہ پنجابی زبان کا صوفی گیت ہے جس کے بول لکھے ہیں اداکار شاہ نواز زیدی نے۔ علی ظفر نے گیت کے درمیان اردو کے کلاسک شاعر مرزا غالب کا کلام پڑھ کر اسے مزید پر اثر بنا دیا۔
ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہے اور سنا کرے کوئی، وہ کہے اور سنا کرے کوئی، پک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔
گائیکی کے مختلف انداز میں اپنی مہارت ثابت کرنے والے علی ظفر کو کراچی میں ہونے والے کارا وڈ فلم فیسٹیول میں ملک کے موسٹ ورسٹائل آرٹسٹ کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔
बुझ गए चराग सर चन कुछ मुझ हया बुझ गए चराग सर चन कुछ मुझ हया।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। پاکستان کے سپریم کورٹ نے منگل کو یہ سوال اٹھایا کہ آیا کسی فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ از خود توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دے سکتا ہے۔ عدالت نے پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے مبینہ قاتل ممتاز قادری کی اپیل کی سماعت کرتے ہوئے یہ نقطہ اٹھایا۔ اسلام آباد سے ارشد سلیم اس کی تفصیل بتائیں گی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے مقدمہ قتل میں موت کی سزا پانے والے مجرم ممتاز قادری نے اپنی سزا کے خلاف عدالت عظمیٰ میں اپیل دائر کر رکھی ہے، جس کی سماعت منگل کو دوسرے روز بھی ہوئی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے۔ سماعت کے دوران بینچ میں شامل جج صاحبان نے پوچھا کہ کیا کسی فرد کو توہین مذہب کے مرتکب کسی شخص کو سزا دینے کا اختیار حاصل ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب افراد نے ذاتی اناد کی بنا پر دوسروں پر توہین مذہب کا الزام عائد کیا ہو۔ انہوں نے ممتاز قادری کے وکلاء سے یہ بھی پوچھا کہ کیا مجرم نے سابق گورنر سلمان تاثیر کے خلاف حکومت سے رجوع کیا تھا یا نہیں۔ پیر کو درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا تھا کہ اس کیس میں مجرم کی طرف سے کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہو کہ سلمان تاثیر توہین مذہب کے مرتکب ہوئے تھے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اب تک جو شواہد پیش کیے گئے ہیں ان سے صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سلمان تاثیر نے موجودہ قوانین میں نقائص کی نشاندہی کی تھی جو توہین مذہب کے زمرے میں نہیں آتی۔ یاد رہے کہ اس وقت کے گورنر سلمان تاثیر نے اپنی اہلیہ اور صاحبزادی کے ہمراہ توہین مذہب کے ایک کیس میں موت کی سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی سے جیل میں ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ وہ صدر پاکستان سے ان کی سزا معاف کرنے کی درخواست کریں گے۔ انہوں نے ملک میں توہین مذہب کے قوانین میں تبدیلی کا بھی مطالبہ کیا تھا، جنہیں ان کے بقول ذاتی مقاصد کے لیے غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ممتاز قادری سلمان تاثیر کے سرکاری محافظوں کی ٹیم میں شامل تھا۔ ممتاز قادری نے اس وقت پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو جنوری 2011 میں اسلام آباد کی کوہسار مارکیٹ کے قریب گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ قاتل کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنے اعترافی بیان میں کہا تھا کہ سلمان تاثیر نے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کرنے کی حمایت کی تھی اور اسی بنا پر اس نے ان کو قتل کیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 2011 میں ممتاز قادری کو 2 بار سزائے موت اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ ممتاز قادری نے اس سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جس پر رواں سال مارچ میں عدالت عالیہ نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت ممتاز قادری کو سنائی گئی سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ تاہم فوجداری قانون کی دفعہ 302 کے تحت اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا۔ ممتاز قادری نے اپنی سزا کے خلاف اب سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قومی سلامتی اور امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی کرکٹ سیریز کا امکان نہیں ہے۔ دوسری طرف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ایک بیان میں پاکستانی بالر بلال آصف کے بالنگ ایکشن پر شبہات کا اظہار کیا ہے اور انہیں 14 دن کے اندر ایک ٹیسٹ دینا ہوگا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں پاک بھارت کرکٹ سیریز کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق منگل کو ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ سیریز کے لیے دوستانہ ماحول پیش کی شرط ہے، جس کی اس وقت کمی ہے۔ پاکستانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہمیں کرکٹ اور دیگر چیزوں کے لیے صورتحال کو موافق بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھارتی کرکٹ کے عہدیداروں سے رابطے میں ہے اور سیریز کے بارے میں وہی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، لیکن جہاں تک ان کا خیال ہے تو وہ کچھ زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ भारत ने पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता साल 2015 से 2023 के दरमियान टेस्ट मैचों की 6 सीरीज खेलने पर आमादगी जाहिर की थी, लेकिन ये तमाम सीरीज दोनों मुल्कों की हुकूमतों की इजाज़त से मशरूत होंगी। सरताज अजीज का बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान दिसंबर और जनवरी में होने वाली सीरीज से मुतालिक अपने भारतीय हम मनसबों की तरफ से हतमी जवाब के मुंतजर हैं। अगर इस सीरीज के इनेकाद का फैसला हो जाता है तो इसके मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हालिया महीनों में एक बार फिर शदीद कशीदा हैं और गुज़श्ता माह ही एक भारतीय अहदेदार ने भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज मौजूदा सूरतहाल में नहीं खेली जा सकती। तहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में भारतीय बोर्ड को खत लिखा था, जिसने इसके जवाब में कहा कि इस सिलसिले में बातचीत अक्टूबर में क्रिकेट की आलमी तंजीम के होने वाले इजलास में की जाएगी। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से एक रोज़ा बैन अलाक़वामी मैचों में अपने करियर का आगाज करने वाले ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दे दिया गया है। उन्होंने पीर को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की थीं, लेकिन मैच के बाद अंपायर ने उनके बॉलिंग एक्शन पर शुबे का इजहार करते हुए इस बारे में टीम इंतजामिया को मुत्तले किया था। क्रिकेट की आलमी तंजीम ने पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर को 14 रोज में ICC से वाबस्ता बायो मैकेनिक लेबॉरेटरी से अपने अंदाज का मुआयना करवाकर इसे दुरुस्त करने का कहा है। इससे कबल भी दो पाकिस्तानी बॉलरों सईद अजमल और मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन मशकूक करार देकर इन पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। दुनिया क्रिकेट के कामयाब तरीन स्पिनर्स में शुमार होने वाले सईद अजमल ने मश्क करके अपना अंदाज तो कवायद व जवाबित के मुताबिक ढाल लिया, लेकिन बॉलिंग में उनकी कारकर्दगी पहले जैसी नहीं रही और इसी बिना पर वो टीम में अपनी जगह भी नहीं बना सके हैं। मोहम्मद हफीज ने भी अपना एक्शन दुरुस्त करने के बाद बॉलिंग शुरू की थी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर उनके अंदाज को मशकूक करार देकर उनके बॉलिंग करवाने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
बांग्लादेश में एक पादरी नामालूम हमलावरों के हमले में जख्मी हो गए, जिसके बाद मुल्क में गैर मुल्कियों और गैर मुस्लिमों की सलामती के मुतालिक खदशात में मजीद इजाफा हुआ है। पुलिस ने मंगल को बताया कि शिमाल मगरबी जिले पापना में हमलावर धोखे से पादरी के घर में घुसे और उन पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी होने वाले 52 साल पादरी लियोक सार्कर के मुताबिक उन्हें 2 हफ्ते कबल इन लोगों ने फोन किया कि वो मसीही मजहब के बारे में इल्म हासिल करना चाहते हैं। पीर को 3 अफराद जिनकी उम्रें 25 से 30 साल के दरमियान थी पादरी के घर पहुंचे और वहां अचानक उन्होंने लियोक का गला काटने की कोशिश की, लेकिन उनके शोर मचाने पर उनकी अहलिया कमरे में दाखिल हुईं और हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने पादरी के घर के बाहर से हमलावरों की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। ये वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया है जबकि गुज़श्ता हफ्ते ही 2 मुख्तलिफ वाकयात में इटली और जापान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 शहरियों को कत्ल किया जा चुका है। इन हलाकतों की जिम्मेदारी शिदत पसंद दाइश ने कबूल की थी, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने शिदत पसंदों के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये मुबैना तौर पर हिज़्ब मुखालिफ की तरफ से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। दरिया असना पुलिस हफ्ते को शिमाली बांग्लादेश में ज़रई शूबे से वाबस्ता जापानी शहरी कोनियो होशी के कत्ल के शूबे में ज़ेर हिरासत 4 अफराद से तफ्तीश कर रही है। अमरीका और मगरबी मुल्कों ने हालिया महीनों में पेश आने वाले वाक़ात के तनाजुर में अपने शहरियों को बांग्लादेश में मुहतात रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। मशरक़ी यूक्रेन में सरकारी अफवाज और रूस के हामी अलहदगी पसंदों ने अगले मोर्चों से टैंक और दीगर भारी हथियारों को हटाना शुरू कर दिया है। इस बड़े पैमाने पर भारी हथियारों की मुंतकली को गुज़श्ता फरवरी में होने वाले फायरबंदी के माहदे का हिस्सा करार दिया जा रहा है। इलाके में तैनात आलमी निगरान इदारे OSCE के तर्जुमान माइकल बोजयॉर्क ने मुताबिक भारी हथियारों के नकलो हरकत हौसला अफजा है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि इसे कहाँ जखीरा किया जा रहा है। ये इकदाम सबसे पहले लुहानस्क में किए गए, बाद में दोनेट्स के इलाके में तैनात फोर्सेस ने भी इन हथियारों की मुंतकली के निज़ाम अवकात जारी कर दिए हैं। इन इलाकों में अगले मोर्चों की दोनों जानब भारी हथियारों की वापसी का अमल 41 दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को की जा रही है। लोहेंस के इलाके में बागियों ने अपने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन हुकूमत के हथियारों की सोमवार से वापसी शुरू होगी, जिसके साथ ही उनकी जानिब से भी हथियार वापस रवाना शुरू हो जाएंगे। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में तारीख के बदतरीन सैलाब के बाद अब मुतासर इलाकों में बहाली का काम जारी है। गुज़श्ता दिनों में यहां 2 रोज में 60 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से पूरे इलाके का कारोबार जिंदगी मुतासर हो गया। مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتس کا ہوک کی رپورٹ میں. اسد نذیر کی زبانی.
پیر کے روز بھی جنوبی کیرولینا کا ایک بڑا حصہ پانی میں ڈوبا رہا. یہاں گزشتہ دنوں ہونے والی شدید بارش نے گھروں، محلوں اور سڑکوں کو پانی میں ڈبو دیا. لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے.
Far up was incredibly frightening, but we made it.
I was scared we couldn't get the car out, so I started on foot. I thought we were going to die.
یہ تھے علاقے کے چند متاثرین کے تاثرات، جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا شدید سیلاب نہیں دیکھا. ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ یہ اتنا خوفناک تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ اب میں زندہ نہیں بچ سکتی. پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے کشتیاں بھی استعمال کی جا رہی ہیں. جنوبی کیرولینا کی گورنر نکی ہالے کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 1000 سال میں بھی ایسی شدید بارشیں نہیں ہوئیں.
We have currently have 40,000 people right now without water. And I know that they're working very hard to get that back up. We have 26,000
اس وقت تقریباً 40,000 افراد کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. 26,000 افراد بجلی سے محروم ہیں. یہ صورتحال ہر جگہ ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، ہر ایک اس بارش سے متاثر ہوا ہے. حکام نے انتباہ کیا ہے کہ بارش تھمنے کے بعد مقامی آبادیوں کو احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ سیلاب زدہ عمارتیں شکستہ ہو چکی ہیں اور کسی وقت ڈھہ سکتی ہیں. امریکی ریاست ورجینیا سے رضاکار متاثرہ علاقوں میں مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں. ایک رضاکار کہتے ہیں،
We understand that due to the flooding, there can be that potential for structures to fail. So we're prepared with that, with tools and equipment to deal with any kind of collapse.
ہم کو اس بات کا علم ہے کہ پانی میں ڈوبی ہوئی عمارتیں مخدوش ہیں. چنانچہ ہم ایسے آلات اور سامان لے کر آئے ہیں جنہیں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جا سکے. جنوبی کیرولینا میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں، اور ان سب کی کوشش ہے کہ ریاست میں جلد از جلد معمولات زندگی کو بحال کیا جا سکے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے ہائی کمشنر اینتونیو گوٹرش نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر سے تنازعوں اور ایثار آسانیوں سے فرار کی خاطر بے گھر ہونے والے افراد میں تیزی سے اضافہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امدادی ادارے مالی مشکلات کا شکار ہیں. ہائی کمشنر نے پناہ گزینوں سے متعلق سالانہ کانفرنس کا آغاز مزید مالی مدد کی درخواست کے ساتھ کیا تاکہ اس عالمی بحران سے نمٹا جا سکے. لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
یہ ایک ایسی ویڈیو کی صوتی جھلک ہے جس میں ان ہزاروں مایوس پناہ گزینوں کو دیکھا جا سکتا ہے جنہوں نے تنازعوں اور اظہار رسانیوں سے بچنے کے لیے اپنے بسے بسائے گھر چھوڑے ہیں. جب مسٹر اینٹونیو گوٹیرش نے اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے ہائی کمشنر کے طور پر سن 2005 میں اپنا منصب سنبھالا تھا تو دنیا بھر میں بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 3,80,00,000 تھی. اب 10 برس گزرنے کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 6,00,00,000 تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ 5 برسوں سے یو این ایچ سی آر نے مشرق وسطی افریقہ اور ایشیا میں 15 نئے تنازعوں کی رپورٹ دی ہے. مسٹر گوجرش کا کہنا ہے کہ اب شام کے 5 سالہ تنازع کے بعد دنیا کے لیے پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو نظر انداز کرنا مشکل ہے جو یورپ تک آ پہنچے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے بے گھر ہونے والے افراد کی سب سے زیادہ تعداد ہے. انہوں نے پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے یورپ کی ہچکچاہٹ کا ذکر کرتے ہوئے اس جانب اشارہ کیا کہ کیسے یورپ نے سن 1956 میں آسٹریا اور یوگوسلاویا کی جانب سے آنے والے 2,00,000 پناہ گزینوں کی فوری اور انسانی سطح پر مدد کی تھی.
What was possible then? When Europe was still recovering from the worst war in human history,
اس وقت جب یورپ بدترین جنگ کے بعد بحالی کی جانب گامزن تھا تو تب یہ ممکن ہوا کہ اس نے لاکھوں پناہ گزینوں کی مدد کی، تو اب یہ کیوں ممکن نہیں؟ جنوری سے اب تک تقریباً 5,00,000 پناہ گزین یورپ کے ساحلوں تک پہنچے ہیں. 500 ملین سے زیادہ نفوس پر مشتمل بر اعظم میں 5,000 افراد کی روزانہ آمد معنی تو رکھتی ہے، تاہم پھر بھی یہ تعداد اتنی زیادہ نہیں کہ اس کا بندوبست نہ کیا جا سکے. مسٹر گوٹرش کہتے ہیں کہ یورپ میں پناہ گزینوں کا بحران کئی مسئلوں میں سے ایک ہے. مثال کے طور پر لاکھوں افراد گزشتہ برس جنوبی سوڈان، یمن، سینٹرل افریقن ریپبلک، نائجیریا اور افغانستان کے بحرانوں کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر سے بے گھر ہونے والے 8 کروڑ 20 لاکھ افراد کی بنیادی انسانی مدد کے لیے درکار رقم میں سے یو این ایچ سی آر اور دوسری امدادی تنظیموں کو محض نصف ہی مل پایا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انسانی مدد کا یہ نظام ٹوٹا نہیں جیسا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ اسے مالی طور پر بدحالی کا سامنا ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
تکاکی کاجیتا اور آرتھر میکڈونلڈ نے فزکس کے شعبے میں سن 2015 کا نوبیل انعام جیت لیا ہے. اور امریکی محکمہ انصاف اور 5 ریاستوں نے سن 2010 میں خلیج میکسیکو میں تیل گرنے کے واقعے کے خلاف ہونے والی شکایات پر حتمی فیصلہ طے کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ برٹش پیٹرولیم کے ساتھ یہ سمجھوتا 20.8 ارب ڈالر پر طے ہوا ہے. سمجھوتے کی تفصیل پیر کے روز سامنے آئی، جس کے تحت شفاف پانی سے متعلق ضابطوں اور قدرتی وسائل کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں انضباطی دعووں کو نمٹایا گیا. سمجھوتے میں الاباما، فلوریڈا، لوزیانا، مسیسیپی اور ٹیکساس کی 5 خلیجی ریاستوں کے علاوہ ان کی مقامی حکومتوں کی جانب سے دائر کردہ معاشی دعووں کو پیش نظر رکھا گیا تھا. پیر کے دن ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی اٹارنی جنرل لوریتا لنچ نے کہا کہ بی پی کو سزا دی جا رہی ہے جس کی وہ مستحق ہے، جبکہ خلیج کے خطے میں ماحولیات اور معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا مداوع اور تکالیف پر ہرجانہ کیا جا رہا ہے. یہ ان سمجھوتوں کے علاوہ ہے جن کا اس سے قبل فوجداری اور دیوانی مقدمات میں فیصلہ کیا گیا. تہاکی کاجیتا اور آرتھر میکڈونلڈ نے سن 2015 کا نوبیل انعام فزکس کے شعبے میں جیت لیا ہے. نوبیل کمیٹی نے اس کا اعلان کیا. کاجیتا ٹوکیو کے اور میکڈونلڈ کوئن یونیورسٹی کینیڈا کے پروفیسرز ہیں، اور کئی دہائیوں سے چین سائنس کے شعبوں میں نوبیل انعام حاصل کرنے کا آرزو مند رہا ہے. اس سال ایک غیر معروف تحقیقی سائنسداں جنہوں نے قدیم نسخے سے انسداد ملیریا کے لیے ایک دوا تیار کی تھی، یہ اس پاس پانے میں کامیاب ہو گئی ہیں. وہ چین کے نوبیل انعام پانے والی پہلی خاتون ہیں. 84 سالہ ٹو یو یو کو یہ اعزاز ملنے کے بعد انہیں ہر طرف سے مبارکباد کے پیغامات مل رہے ہیں. چین میں ٹو یو یو کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، مگر ان کا نام سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے. چین کے وزیراعظم لی کی چیانگ اور تعلیم، سائنس اور ریسرچ کے انچارج نائب وزیراعظم لی یونگ ڈونگ نے ٹو یو یو کو انعام جیتنے پر مبارکباد دی ہے. ٹو یو یو نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ نوبیل انعام ان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، مگر ساتھ ہی کہا کہ یہ تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کی اجتماعی کامیابی ہے. ٹو یو یو کو طب کا نوبیل انعام آئرلینڈ اور جاپان کے سائنسدانوں کے ساتھ مشترکہ طور پر دیا گیا ہے. عالمی آبی ذرائع سے متعلق ماحولیاتی نظام پر منعقدہ ایک اہم بین الاقوامی اجلاس سے ایک ویڈیو پیغام میں امریکہ کے صدر باراک اوباما نے پیر کے دن کہا کہ میری لینڈ اور وسکانسن کی ریاستوں میں آبی حیات کی افزائش سے متعلق 2 نئے محفوظ علاقے قائم کیے جا رہے ہیں. چلی کے شہر ویلپاراسو میں ہمارا بحر کے عنوان پر 2 روزہ سالانہ اجلاس میں متوقع طور پر دیگر ممالک بھی اپنی جانب سے ان اقدامات کا اعلان کریں گے، جس سربراہ اجلاس سے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی خطاب کیا. ایک ویڈیو پیغام میں اوباما نے کہا کہ کاربن آلودگی کو کم کرنے اور پانیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے امریکہ سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے. ہوائی اور انڈونیشیا میں پلے بڑھے صدر اوباما نے سمندر کے ساتھ اپنی خصوصی محبت کا ذکر کیا. تاریخی اور ماحولیاتی اہمیت کے لحاظ سے 1 عشرے سے زیادہ عرصے کے دوران یہ آبی حیات کے فروغ کے لیے پہلے نئے مقامات تعمیر کر رہا ہے. عراق میں پیر کے روز ہونے والے متعدد بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، جس میں کم از کم 57 افراد ہلاک ہوئے. سنی شدت پسندوں نے منگل کے روز کہا کہ انہوں نے کار بم دھماکے سے شیعہ علاقے کو نشانہ بنایا جو بصرہ کے نزدیک الزبیر قصبے کی مارکیٹ میں پھٹ گیا. پیر کے روز مہلک بم دھماکہ خالص کے علاقے میں ہوا، جس میں شیعہ اکثریت آباد ہے اور یہ بغداد کے 80 کلومیٹر شمال مشرق میں ہے. کار بم دھماکے میں 35 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک اور کار بم دھماکہ حسینیہ ضلع میں ہوا جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظور۔ پاکستان میں ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے لکھے مصرے اور جملے اکثر تفریح دبا کا باعث ہوتے ہیں، اور ان میں مشہور ترین تو پپو یار تنگ نہ کر، پاس کر یا برداشت کر، اور ماں کی دعا جنت کی ہوا وغیرہ سے تو آپ بھی واقف ہیں۔ مگر یہاں امریکہ میں استعمال کی اشیاء پر خبردار کرنے کے لیے جو لیبل لگائے جاتے ہیں وہ بھی بعض اوقات کسی لطیفے سے کم نہیں۔ امریکہ میں وارننگ کے یہ لیبل اکثر کھلونوں، گھریلو استعمال کی مشینوں اور دیگر آلات پر لگے ہوتے ہیں، اور بعض لیبل دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سامان بنانے والے یہ گمان رکھتے ہیں گویا صارفین ان اشیاء کو اندھا دھند استعمال کر لیں گے سوچے سمجھے بغیر۔ امریکہ میں مشیگن لا سوٹ ابیوز واچ نامی ایک تنظیم ہے، وہ اس طرح کے لیبلز کا خاصا حساب رکھتی ہے، اور انہوں نے وارننگ کے سب سے اچھے یا آپ کہہ سکتے ہیں مزکا خیز ترین لیبلز کی نشاندہی کی ہے۔ آپ نے کارپینٹرز یا بجلی کا کام کرنے والوں کے پاس بجلی کی ڈرلنگ مشین دیکھی ہوگی، اس پر وارننگ تھی کہ یہ دانتوں میں استعمال کے لیے نہیں ہے۔ آتش دان میں رکھی لکڑی پر لکھا تھا احتیاط کیجیے اس میں آگ لگ سکتی ہے۔ کالی مرچ چھڑکنے کی بوتل پر لکھا تھا مرچیں آنکھوں میں لگ سکتی ہیں۔ بچوں کے اسٹرولر پر اگر یہ لکھا ہو کہ بند کرنے سے پہلے بچہ گاڑی سے نکال لیں تو آپ کیا سمجھیں گے، یا پھر مچھلی پکڑنے کے کانٹے پر لکھا ہو نگلنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح برتھ ڈے کیک پر سجانے کی موم بتیوں کے ڈبے پر لکھا ہے ایئر پلگس کے طور پر استعمال نہ کریں، اور یقیناً خواتین کو یہ دیکھ کر ضرور غصہ آئے گا کہ بلینڈر یا چاپر پر لکھا ہے جب بلیڈ چل رہے ہوں تو اس سے کھانا اتارنے کی کوشش نہ کی جائے، بھلا کوئی ایسا کیوں کرے گا۔ اسی طرح آپ کو بجلی کی استری پر لکھا نظر آئے گا پہنے ہوئے کپڑوں پر استری نہ کی جائے۔ اکثر دھوپ سے بچنے کے لیے کاروں کی ونڈ اسکرین پر کارڈ بورڈ کا ایسا کور لگا دیا جاتا ہے جو شیشے کو دھوپ سے محفوظ رکھتا ہے، چنانچہ اس پر لکھا ہوتا ہے سن شیلڈ ہٹائے بغیر گاڑی نہ چلائیں۔ اور تو اور لیزر پرنٹر کے کارٹریج پر لکھا ملے گا ٹونر کھائیے گا نہیں، اور حد تو یہ ہے کہ چوہے مار دوا کے پیکٹ پر وارننگ ہے اس کی وجہ سے لیبورٹری میں موجود چوہوں میں کینسر پایا گیا ہے، گویا آپ تو اسے کھانے کا ہی سوچ رہے تھے۔ اسی طرح لوہے کی کیلوں کے ڈبے پر لگے لیبل میں خبردار کیا گیا ہے نگلنے پر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو خبردار کر دیں کہ امریکہ آئیے تو کسی چیز کو چھوئیے اور کھائیے گا نہیں، کیونکہ ریل کے ایک اسٹیشن پر وارننگ تھی ان تاروں کو چھونے سے فوراً موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا موت کے بعد؟ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ والدین ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ذہین ہو، چاق و چوبند ہو، شاندار صلاحیتوں کا مالک ہو، تیز تر رہے، مگر ہمیشہ ایسا ہو نہیں پاتا کیونکہ انسان کی کوششوں میں کمی رہ ہی جاتی ہے، کبھی تقدیر اور کبھی زمانے کی وجہ سے۔ لیکن ایسا روبوٹس کے معاملے میں نہیں ہوتا۔ جی ہاں، روبوٹس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور انہیں 100% درست بنایا بھی جا سکتا ہے۔ انگلینڈ میں کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ماں روبوٹ تیار کیا ہے جو نہ صرف اپنے بچے تعمیر کرتا ہے بلکہ ان کی کارکردگی کی پرکھ بھی کرتا ہے۔ آندرے روسینڈو ایک سائنسی محقق ہیں۔
As the mother creates them and puts them to walk, she evaluates how they are behaving and she uses the data from this.
کہتے ہیں جیسے ہی ماں روبوٹ انہیں تخلیق کر کے کام پر لگاتی ہے وہ یہ جائزہ بھی لیتی ہے کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے، اور ان کے رویے کے اعداد و شمار کی مدد سے وہ روبوٹس کی ایک نئی نسل تخلیق کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں انسان کی مداخلت بالکل نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ کمپیوٹر کو کمانڈ دی جاتی ہے کہ وہ روبوٹ تخلیق کرے جو ایک مقام سے دوسرے مقام تک حرکت کر سکے۔ ماں روبوٹ بچے روبوٹ بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو گوند سے جوڑتی ہے جن کے اندر چھوٹی چھوٹی گراریاں یا موٹرز لگی ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ مختلف کام کرتے ہیں۔ پھر یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ بچے روبوٹ کتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور سب سے تیز حرکت کرنے والے کا ڈیزائن محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ فومیا آئیدا ایک محقق ہیں۔
The model robot can actually build hundreds of child robots and see the performance of this child robot. And if the performance is good,
keep the design for the next generation. واقعتاً سینکڑوں بچے روبوٹ بنا سکتی ہے اور پھر ان کی کارکردگی کا معائنہ کرتی ہے۔ اگر ان کی کارکردگی اچھی ہو تو ٹھیک، ورنہ انہیں یوں ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ محققین کی ٹیم یہ نظر رکھتی ہے کہ بہتر بچے روبوٹ بنائے جائیں اور عام بچوں کی طرح انہیں انعام کا لالچ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آندرے روسینڈو کہتے ہیں،
وی پروگرام دی روبوٹ بیسڈ آن سم فنکشنز دیٹ ڈیفائن دی ریوارڈ دیٹ دی روبوٹ از گوئنگ ٹو گیٹ۔
ہم بعض ایسے کاموں کے لیے روبوٹ کو پروگرام کرتے ہیں جن کی بنیاد پر روبوٹ کو انعام بھی دیا جاتا ہے، مگر اس کا انحصار اس پر ہے کہ ان کی تعمیر کیسے کی گئی ہے۔ وہ خود اپنا انعام تبدیل نہیں کر سکتے۔ بچے روبوٹ کے معاملے میں بنیاد فاصلہ ہے۔ روبوٹ جتنا زیادہ فاصلہ طے کرے گا، اس کا انعام بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کئی مرتبہ تخلیق کیے جانے کے بعد اب بچے روبوٹ دگنی رفتار سے چل سکتے ہیں۔ فومیا آئیدا تعداد سے مطمئن ہیں۔
ماں
روبوٹ نے 500 بچے روبوٹ بنائے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون سا بچہ بہتر ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ مشینیں کار بنانے کے پلانٹ میں استعمال کی جا سکتی ہیں، جہاں روبوٹ کیمرے کار بنانے کے ہر عمل کا بغور جائزہ لے سکتے ہیں، غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور یوں بہتر کاریں تیار کی جا سکتی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
دہشت گرد گروپس اور اس کے چوٹی کے رہنما ساحل اور شمالی افریقہ کے دیگر علاقوں میں حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایسے لیڈروں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے والوں کے لیے انعامات کی پیشکش میں اضافہ کیا ہے۔ مختار بالمختار خالد ابو العباس بریگیڈ کا بانی اور رہنما ہے۔ یہ بریگیڈ خونی بٹالین کے نام سے بھی معروف ہے۔ اس کی قیادت میں اس سال جنوری میں اس گروپ نے الجزائر میں گیس کے کارخانے المیناس پر خونریز حملہ کیا۔ اس حملے میں 37 یرغمالی ہلاک کر دیے گئے، جن میں 4 امریکی بھی شامل تھے۔ مختار پہلے الجزائر کی فوج میں ملازمت کرتا تھا، بعد میں اس نے القاعدہ میں شمولیت اختیار کر لی اور القاعدہ کی اسلامی مغرب کے سینئر کمانڈر کے طور پر کئی دہشت گرد حملوں میں اور مغربی ملکوں کے باشندوں کو اغوا کرنے کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ جون سن 2004 میں الجزائر کے ایک ٹریبیونل نے اس کی غیر حاضری میں اسے موت کی سزا سنائی۔ یہ سزا دہشت گرد گروپس قائم کرنے، ڈاکہ زنی اور غیر قانونی ہتھیار استعمال کرنے کے جرائم کی بنا پر دی گئی ہے۔ اس پر امریکہ کی وزارت خزانہ اور اقوام متحدہ نے بھی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ بالمختار یکم جون 1972 میں الجزائر کے شہر غار دائی آمی میں پیدا ہوا۔ اس کے بال سیاہ ہیں اور ایک آنکھ سے اندھا ہے۔ یہ ابو العباس اور مسٹر میلبرو کی عرفیت بھی استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کا انصاف کے لیے انعامات کا پروگرام ایسی اطلاع فراہم کرنے پر جس کے ذریعے بالمختار کا اتا پتہ معلوم ہو سکے، $50 لاکھ تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو مکمل طور سے خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں اور ان کے گھرانے کے قریبی افراد کے ساتھ کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے اتے پتے کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکورٹی آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ www.reverseforjustice.net پر گمنام ٹپ بھی چھوڑ سکتے ہیں یا rfj@state.gov پر ای میل کے ذریعے بھی اطلاع دے سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جیکسن ویٹس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔